الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المستقل الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد من جمل وداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما فقد قال سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بيجي محمد دیگر مقامات کی طرح ہو جہاں کے بھی ان 10 دنوں کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے امام اور امت. اور آنے والے دنوں میں خود آپ اس موضوع کی اہمیت سے بہتر طور پر مشناس ہوں گے. مسئلہ امامت ہماری زندگی میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے, وہ اہم ترین مسئلہ ہے. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے کہ مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ الزَّمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِیَّةً, جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت میں ناکامیاب رہا تو ایسا انسان جہالت کی موت مرا ہے. ایک مقام نے فرمایا کہ ایسا انسان کفر کی موت مرا ہے, گمراہی کی موت مرا ہے, ضلالت کی موت مرا ہے. بس عارفانہ موت اور جاہلانہ موت کے درمیان حد فاصل کا نام معرفت امام ہے. یہ امامت کیا ہے؟ آج کی حد تک جو تمہید استوار کی جائے باقی دنوں کے لیے, امامت منصب ہے یا امامت مرتبہ ہے؟ تو امامت مرتبہ نہیں ہے بلکہ امامت منصب ہے. لیکن امامت کے لیے دو رکن اور دو ستون کی ناگزیر ہیں جن کے بغیر الہی امامت کا تصور ممکن نہیں ہے. دو چیزیں جزو لا ینفک ہیں, اساس ہے, بنیاد ہے, ستون ہے منصب امامت کے لیے کہ جن کے بغیر امامت متصور نہیں ہے سرے سے. پہلے ستون اور پہلی اساس کا نام ہے ولایت اور دوسری اساس کا نام ہے ہدایت. ولایت اور ہدایت کے بغیر امامت کا تصور ممکن نہیں. ایک صلوات پڑھیے خاندان سیدہ. تو آج کے دن ہم امامت کے پہلے رکن یعنی ولایت کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور ولایت کے اعتبار سے سب سے جو معروف ترین آیا ہے سورہ مرکہ مائدہ کی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ. انما کلمہ حصر ہے, اس کا مفہوم یہ کہ بس اور بس, صرف اور صرف, یعنی کہ مصداق منحصر ہے کس میں؟ انما بس اور بس ولیکم اللہ, صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ, اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ اور اس صاحبان ایمان کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں, وہ بھی تمہارے ولی ہیں. صفحہ اول کے جتنے بھی مفسرین ہیں, صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی سے لے کر امام اہل سنت جناب جلال الدین سیوطی, صاحب تفسیر دار المنثور اور صاحب تفسیر کشاف جناب سماشری, حتی امام غزالی اور محی الدین ابن عربی صاحب, تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ وجود مبارک علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں زکات دی. اس لیے جو چیز مسلم ہے ہم اس سے بحث نہیں کریں گے. ہم ولایت عظمیٰ کی جو مصادیق ہے اور جو اس کا تشخص ہے اور جو اس کے ذمن میں معارف اور مفاہیم ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. کسی کو اس نقطے پر اتفاق نہیں ہے. ایک مسلمان, ایک مومن اور ایک متقی اور حامل قرآن اور حافظ قرآن اور قاری قرآن کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس اعلان کے بعد جب پروردگار نے قرآن مجید میں تین ولایتوں کا اعلان کر دیا, تو اس کے بعد وہ افراد کہ قرآن جن کے لیے منشور حیات ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان ولایتوں کو قبول کریں. اللہ ولی ہے, اقرار کریں. رسول ولی ہے, تسلیم ہو جائیں. علی ولی ہے, مان لیں. یہی ذمہ داری ہے. لیکن یہ بحث کرنے کی کسی کو اجازت نہیں اور حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حدود و قیود و ولایت الہیہ اور ولایت نبوی اور ولایت علوی کا تعین کرے کہ اللہ کتنا بڑا ولی ہے, رسول کتنا بڑا ولی ہے, علی کتنا بڑا ولی ہے, اللہ کیا کر سکتا ہے, رسول کیا کر سکتا ہے. ارے یہ تو رسول کے بس میں نہیں ہے, اور یہ علی کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں, آپ کو کس نے دیا؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ ولی ہے مانو, یا کہ کھل کے کہہ دو کہ نہیں ہے, رسول ولی ہے مان لو, یا پھر کہہ دو کہ نہیں ہے, علی ولی ہے مانو, یا پھر کہہ دو کہ نہیں ہے. سب کی ولایتوں کے برچ الٹ جائیں گے. اگر علی کی ولایت کا انکار کر دیا, اس لیے کہ کسی کی ولایت کا کوئی سرا ملتا ہی نہیں کہ جب تک علی سے اسے منسوب نہ کیا جائے. آئیے اس تمہید کی منزل میں رک کر یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ ولی بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، کن موارد میں استعمال ہوا ہے، کن مساجد میں استعمال ہوا ہے، کن شراکتوں میں لفظ ولی کا استعمال ہوا ہے، پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں لفظ ولی کا استعمال 86 مقامات پر ہوا ہے. ہر حرکت و ناقص ولی نہیں، میری مراد ولایت مطلقہ ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کی وضاحت کی جائے گی. وہ ولایت کی جو ولایت الہیہ اور ولایت نبوی کی ردیف میں ہے. ہر حرکت و ناقص ولی نہیں. قرآن اٹھائیے، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا. کیوں؟ کہ ولی اللہ کی صفت خاص ہے. اب جو اللہ کے سوا ولی ہوگا وہ مظہر ذات جلی ہوگا. اللہ کی صفات کا مظہر ہوگا تو کسے ولی بنایا، کسے ولی بنایا؟ سورہ جمعہ میں آواز آئی، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اے میرے حبیب، یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرے، جو موت کی خواہش کرے. تو پتہ چلا کہ موت کی محبت کرنے والا تو ولی ہے، لیکن موت کے خوف سے رونے والا کبھی ولی ولی وہ ہے جو موت سے محبت کرے، جو موت کی خواہش کرے، جو موت کی آرزو کرے، جو موت کی جستجو کرے. تو جب آپ تلاش کریں گے کسی ایسی ہستی کو جسے موت سے اس قدر زیادہ محبت ہے، تو تاریخ کے اوراق کی ورق کر تعلیم کرتے کرتے آپ وہاں جا پہنچیں گے جہاں پر ایک ہستی یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، واللہ لابن ابی طالب آنسو بالموت من الطفل بسدی امه. اللہ کی قسم، ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اس قدر شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوا کرتی ہے. کیا صرف ہم مکتب اہل بیت کے پیروکار، مکتب تشیع کے پیروکار؟ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی موت سے اس درجہ بے خوف تھے اور علی کو موت سے اتنی محبت تھی. نہ وجود مبارک علی ابن ابی طالب، پر ذات علی تو وہ ذات ہے جسے کافروں نے مانا ہے، ہندوؤں نے مانا ہے، عیسائیوں نے مانا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جس جس دل میں ذرہ برابر عدل و انصاف ہے وہ علی امیر المومنین کی عظمت و فضیلت کا پائے نظر آتا ہے. ایک بہت بڑا عیسائی محرق، سیرت نویس، تاریخ دان، محقق، دانشور اور سکولر جناب جور جردان، جن کا تعلق اور جن کا تذکرہ میں اکثر کرتا ہوں لیکن آج کیوں کر رہا ہوں اس کا جواب میں آپ کو کی گفتگو آخری حصے میں دوں گا. جناب جور جردان نے علی امیر المومنین کے فضائل پر مشتمل ایک ضخیم کتاب کو تعلیق دیا جس کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، اور اب تو وہ کتاب اردو زبان میں بھی آپ کے پاس موجود ہے، ندا عدالت انسانی کے نام سے. جیسی جو جردان نے یہ کتاب لکھی تو اس پر یہ اعتراض ہوا کہ جناب جو جردان، آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ تو شیعہ نہیں ہے، آپ تو عیسائی ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ کی شان میں کتاب لکھتے یا پھر حضرت مریم کی شان میں کتاب لکھتے یا پھر عیسیٰ کے حواریوں کی شان میں کتاب لکھتے۔ یہ آپ کو کیا سوچی کہ آپ نے مسلمانوں کے نبی کے مسیح کی شان میں اتنی ذخیر کتاب کو تعلیم کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی جرم نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا جرم فقط ایک ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا۔ میں نے چاہا کہ اپنی زندگی میں ایک ایسی کتاب لکھ کے چلا جاؤں جس میں دنیا کی شرافتوں کو، دنیا بھر کی کرامتوں کو، دنیا کے فضائل کو اور دنیا کے سارے کمالات کو اس ایک کتاب میں یکجا کر دوں۔ تو جب میں سارے کے سارے فضائل اور کمالات کی تلاش میں نکلا تو یہ سارے فضائل مجھے علی نبی المومنین کے وجود میں نظر آئے۔ لیکن ولی کی جو پہلی علامت قرآن مجید نے بیان کی ہے، موضوع کی پابندی کی مجبوری کی وجہ سے میں نے ان واقعات کو بیان کیا تاکہ اگلے مرحلے میں داخل ہو سکیں۔ تو پہلی علامت کیا ہے؟ ولی قوم ہے جو موت سے محبت کرے۔ تو یہی جور جرتا جب جنگ بدر کے واقعات کو لکھتے ہیں اپنی کتاب میں تو یہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر اسلام کی ابتدائی ترین جنگ ہے، اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام تاریخ کے صفحات سے ہمیشہ کے لیے حرف غلط کی طرح سے مٹ جاتا۔ لیکن اس جنگ کی فتح کا واحد اور واحد سبب علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور بہادری تھی۔ لیکن آگے چل کے وہ یہ حیران ہو کے لکھتے ہیں کہ علی جب جنگ بدر میں آئے تو آپ کے سینے کے اوپر تو زرہ تھی لیکن آپ کی پشت کے اوپر زرہ نہیں تھی۔ آپ سے پوچھا گیا، بولا کیا وجہ ہے؟ اس زمانے میں جو بھی پہلوان آتا ہے، بڑے سے بڑا شجاع آتا ہے، بڑے سے بڑا بہادر آتا ہے، وہ سر سے لے کے پاؤں تک آہنی زرہ میں، فولادی زرہ میں ملبوس ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ جب جنگ بدر میں آئے تو آپ کے سینے کے اوپر تو زرہ ہے لیکن آپ کی پشت کے اوپر زرہ نہیں ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے جواب دیا کہ علی اپنے سینے کے اوپر تو زرہ اس لیے پہنتا ہے کہ سامنے سے آنے والے ہر بار کو علی برداشت کر سکے، لیکن علی اپنی پشت کے اوپر زرہ اس لیے نہیں پہنتا کہ علی کبھی بھی میدان جنگ میں بھاگنے کے ارادے سے تو آتا نہیں۔ امامت کی جو پہلا ستون ہے، وہ پہلی اساس ہے، وہ ولایت ہے، اور جو دوسرا ستون ہے وہ ہدایت ہے۔ اور ولایت کا جو پہلا تشخص بیان کیا قرآن مجید نے وہ موت سے محبت ہے۔ اور ایک دوسرا تشخص، یہاں اگرچہ میں نے یہ بات اس لیے کہ شاید یہ واقعہ بیان نہ کرتا، ایک دفعہ پہلے بھی ایسے ہوا کہ یہ واقعہ بیان کیا تو معمولاً جوان پوچھتے ہیں اور شوق سے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ایک اصول قرآنی اپنا لیجئے۔ جوان کی عرض کر رہا ہوں جو قرآن مجید بیان فرما رہے ہیں، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے میرے حبیب، بشارت دیجئے میرے ان بندوں کو جو ہر ایک کی بات کو پوری تدبر سے، پورے غور سے، فکر سے سنتے ہیں اور پھر جو سب سے بہتر ہے اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کی ہر بات 100% کا ماہر تو وہ صحیح ہو۔ جناب جورج جرداد نے یہ عظیم کتاب تعلیم کی تھی، رابر معظم نے جب یہ، چونکہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور بیروت سے جب یہ اسلامی جمہوریہ ایران پہنچے تو رابر معظم نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں میں بوسہ دیا اور کہا کہ میں فرزند علی ابن ابی طالب کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حق کو ظاہر کیا۔ عظیم کتاب ہے، بہت ہتارے کو، بہت فضائل کو بیان کیا گیا اس میں، اور مولانا متقیان کی بحثیت مثالی حکمران کے تعارف کیا گیا. لیکن آگے چل کے درد دل کیا جورج زردان نے، کہا کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ دیکھتا ہوں روایات کہ علی جب بھی مسجد کوفہ کے ممبر پر تشریف لے جاتے تھے 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک اپنے عہد خلافت میں، اور یہ فرماتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو علی تو فرماتے تھے کہ جو جی چاہے پوچھ لو، لیکن کیا پوچھا جاتا تھا؟ جی داڑھی کے بال مثلا کتنے ہیں، یا میرے امامہ ہیں اس میں پیج کتنے ہیں، گویا شک قبر میں پہلا سوال یہی ہونے والا ہے. ان وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں عام طور پر کہ جن کا نہ زندگی سے تعلق ہے، نہ موت سے تعلق ہے، نہ انسان کے اخلاق سے تعلق ہے، نہ کسی اور شعبے سے تعلق ہے، لایعنی سوال. تو یہ انہوں نے تعصب کیا، کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے، اتنے بڑے دار کے بعد یہ سوالات کیے گئے، کاش کہ میں ہوتا تو میں وجود مبارک علی ابن ابی طالب سے اطارد اور مشتری اور چاند کے راستے پوچھتا، یہ پوچھتا وہ پوچھتا. اور اس کے بعد کہا کہ مجھے دکھ یہ ہے کہ علی اپنے دور سے پہلے آ گئے، علی 1400 سال پہلے آ گئے دنیا میں، علی کو تو آج ہونا چاہیے تھا آج کے انسانوں کے بیچ میں. لیکن جہاں میں دست ادب جوڑ کر، اب چونکہ جناب جورج زردان زندہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے ظاہری طور پر ہمارے درمیان، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے. آپ نے جو بیان کیا وہ بہت عمدہ ہے، لیکن ہم اس نقطے سے اتفاق نہیں کریں گے کہ چونکہ جناب جورج زردان کی یہ بات ولایت عظمیٰ کی جو دوسری صفت ہے، اور جو دوسری خصوصیت ہے، اور جو دوسرا امتیاز ہے، اس سے ٹکراتی ہے. پہلی بات جو جناب جورج زردان نے کہی کہ کاش میں ہوتا تو میں چاند کے بارے میں پوچھتا اور یہ پوچھتا. علی ایسے مسائل کا جواب دینے کے لیے ممبر پر تشریف نہیں لے گئے تھے جو علی کے علاوہ کوئی اور بھی بیان کر سکے. چاند کا مسئلہ اور چاند تک کیسے پہنچا گیا، ملا کے 1400 سال بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا اور انسان نے سمجھ لیا کہ کیسے جایا جا سکتا ہے. علی ان معافی صدور مسائل کے بیان کے لیے بیٹھے تھے اور مشریت کو دعویٰ دی تھی کہ پوچھو، کہ جنہیں اگر علی ابن ابی طالب تشت اسباب نہ کرے تو وہ قیامت تک تشنا رہ جائے، انکہے رہ جائے. جناب جورج زردان یہ جو آپ نے وجود مبارک علی ابن ابی طالب کو محدود کر دیا اور یہ کہا کہ آج ہونا چاہیے تھا، علی اپنے دور سے 1400 سال پہلے پیدا ہو گئے تو آپ کے بعد جو 1000 سال بعد آئیں گے انہیں کیا کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ علوم میں اور معارف میں مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے، انسان مسلسل مہذب اور مصنف تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج سے 5000 سال کے بعد اگر کائنات رہتی ہے تو آپ سوچیں کہ انسان کہاں پہنچا ہوگا. اور وہ کہیں گے کاش علی آج ہوتے. تو جناب جورج زردان آپ نے ذات امیر المومنین کو زمان کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ علی کو آج ہونا چاہیے تھا اس زمانے کے لیے. میں دست ادب جوڑ کر اور ان سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ ذات امیر المومنین نہ کسی زمان کے ساتھ مختص ہے، نہ کسی مکان کے ساتھ مختص ہے. علی زمانے سے بھی بالاتر حقیقت ہے اور علی مقام سے بھی بالاتر حقیقت ہے. علی ہر زمانے کے لیے ہے اور علی ہر مقام کے لیے ہے. صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد. علی زمان و مقام سے بالاتر حقیقت کا نام ہے اور یہ ولایت کا دوسرا امتیاز ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا. اب خود سوچئے صاحبان معرفت اور زیادہ تعداد میں میرے سامنے نوجوان نے، کہ آخر ولایت علوی کی اور ولایت نبوی کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ولایت الہیہ کافی نہیں تھی؟ اللہ کی ولایت کے ہوتے ہوئے ولایت رکن رکیم ہے امامت کے لیے. ذرا اسے ادھر آئیے، کیا ولایت الہیہ کے ہوتے ہوئے ولایت نبوی کی ضرورت رہتی ہے؟ اس پہ سوچا کبھی آپ نے؟ اور ولایت الہیہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کی ولایت کے ہوتے ہوئے، کیا ولایت نبوی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر پریشان نہیں ہوئے تو صلوات پڑھ کے خاندانی سے ہوتا. ذات پروردگار کیوں ولایت کی ضرورت ہے؟ ولایت علوی کی. ذات پروردگار جسم اور جسمانیات سے منزہ ہے اور مبرہ ہے اور پاک ہے. ذات پروردگار زمان و مکان سے بالاتر حقیقت ہے. ذات پروردگار کا احساس ممکن نہیں ہے. ذات خدا نہ زمان کے حساب میں آ سکتا ہے اور نہ مقام کے حساب میں آ سکتا ہے. اور دوسری طرف ہم انسان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ زبان اور مقام کی حدود اور قیود سے باہر نہیں نکل سکتا. تو اب کیا کیا جائے کہ وہ ذات اقدس الہ زبان و مقام کی حدود میں سما نہیں سکتا ہے، مقید نہیں ہو سکتا، اسیر نہیں ہو سکتا حدود زبان و مقام میں ذات پروردگار. جو انسان ہے یہ زمان و مکان کی حدود و قیود سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اب کیسے رابطہ استوار ہو جائے ان دونوں کے درمیان؟ تو اب عقل تقاضا کرتی ہے کہ کسی ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے کہ جو مکان کا ہوتے ہوئے مکان کی حدود اور اس حصار کو توڑ دے، اور جو زمانی ہوتے ہوئے زمانے کی حدود کو اور زمانے کی حساب کو توڑ دے. تو آپ سمجھ میں آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جو رسول اللہ کے بعد بشریت کے لیے اللہ نے انہیں ولی بنایا، کیوں ان کی ولادت کے موقع پر اور ان کی آمد کے موقع پر دیوار کعبہ کو شک کر دیا گیا؟ اس لیے کہ دنیا سمجھ لے کہ آنے والی ذات زمانوں سے بھی بالاتر ہے اور مکان سے بھی بالاتر ہے. اس لیے لا مکان کے مکان میں شگاف داخل کیا جا رہا ہے تاکہ ولی خدا کی پہچان ہو جائے. یہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس ولی خدا کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمان اور مکان کی حدوں سے ماورا بالاتر ہو، جو ہر زمانے کے لیے اور ہر مکان کے لیے. جسے قرآن مجید نے بیان کیا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، چشم زدن میں یا چند لمحات میں ایک انسان کو پروردگار فرش سے اٹھا کے عرش پہ لے کے جا رہا ہے. وہ ذات کی جس نے زمان و مکان کی حدود کو توڑ دیا اور وہاں پہنچا. ہمارے شعرا کہتے ہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. اب خدا نے کیوں بلوایا ہے، کیا بات کرنی ہے، یہ تو شاید کل یا پھر برسوں کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ فلسفہ معراج کیا ہے. کیوں پروردگار نے بلایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ لیکن جب پروردگار نے بلایا تو کیا کچھ گفتگو ہوئی یا گفتگو نہیں ہوئی؟ جی گفتگو ہوئی ہے، تو وہ تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے اور منزہ ہے، تو پھر گفتگو کیسے فرمائی؟ ہاں پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے. کن سے؟ جناب موسیٰ سے. تو چلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جناب موسیٰ سے جب پروردگار گفتگو کرتا تھا تو کیسے گفتگو کرتا تھا؟ تو قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ ایک درخت میں سے آواز پیدا ہوتی تھی، خود خدا براہ راست، چونکہ خدا جسم و جسمانیات ان تمام تقاضوں سے بالاتر ہے، اور درخت سے آواز آتی تھی کہ یا موسیٰ انی انا اللہ، اور پھر گفتگو کا آغاز ہوتا تھا. تو وہاں پر بزم عرش میں وہاں کیسے گفتگو؟ کیا وہاں پر بھی کوئی درخت تھا؟ یا کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا گیا؟ بلاخر گفتگو کے لیے الفاظ چاہیے، لہجہ چاہیے، نہ تو کس کے لہجے میں گفتگو فرمائی؟ کوئی فرشتہ تھا، کوئی فرشتہ پہنچ نہیں سکتا، اس لیے جو فرشتوں کا سردار ہے چوتھے آسمان پر، جب پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ آؤ آگے بڑھو، رک کیوں گئے ہو؟ تو کیا جواب دیا جبریل نے؟ لو دنو تم بلندن لہترک تو، اگر ایک پورا برابر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔ تو فرشتے میں اتنی بساط نہیں ہے کہ وہاں سے آگے بڑھ جائے۔ تو اب یہ کون ہے کہ جس کا لہجہ پروردگار نے اختیار کیا ہے اپنے حبیب سے گفتگو کرنے کے لیے؟ تو وہ ذات اس کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جو زمان اور مقام کی ساری حدوں کو چیر کر ان سارے حجابات کو توڑتے ہوئے اور ان سارے حسابوں کو توڑتے ہوئے اس بس میں فرش سے اٹھ کر اس منتہائے نور تک جا پہنچا کہ پروردگار نے اس کے لہجے میں گفتگو فرمائی اپنے حبیب سے۔ وہ جو بھی تھا، اب اسے اللہ اور رسول کے بعد اپنا ولی مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ابتدائی خدوخال آج کی حد تک ہمارے لیے واضح ہو رہے ہیں کہ امامت کے دو ستون ہیں جنہیں قرآن مجید نے بیان کیا، اور پہلا ستون ولایت ہے جس کے بغیر نسل سرے سے امامت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ بس وہ خلافت جو محل لباس ہے، جس کو ہم عام طور پر اعزاز سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ منصب ہے، اور منصب امامت بلندتر منصب ہے۔ اس معنی میں ہم خلافت و امامت کو یکجا نہیں کر سکتے۔ علی امام ہے، لیکن کیسے امام ہے؟ پروردگار کی طرف سے بنائے ہوئے۔ اور یہ جو ظاہری خلافت ہے اور ظاہری سلطنت ہے اور ظاہری حکومت ہے، اس کی کوئی آبرو نہیں ہے وجود مبارک علی بن ابی طالب کی نگاہ میں۔ اور ہم بھی ایسا نہیں کہہ رہی کہ خلافت ثابت کر کے علی پر بہت بڑا احسان کر دیں گے۔ وہ ذات کی جس نے خدا بننے سے انکار کر دیا، وہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہوگا؟ دنیا کا ایک حکمران بن کے کیسے خوشی ملے گی؟ کبھی فرمایا نہج البلاغ، میرے نزدیک تمہاری یہ حکومت معمولی رقبہ نہیں ہے۔ اس وقت اسلامی دنیا دیکھی کتنی پھیل چکی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بکری کی چھینک سے بھی کمتر ہے۔ اور پھر کبھی فرمایا کہ جنگ صفین میں جب بیٹھے اور اپنا پھٹا ہوا جوتا گانٹ رہے ہیں، اور اتفاقا جناب ابن عباس آ گئے، کہا ابن عباس بتائیے ماں کی قیمت ادا، یہ جو جوتا میں اسے گانٹ رہا ہوں تو کیا قیمت ہے اس کی؟ ابن عباس نے بہت غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہو اور محسوس نہ فرمائیں تو اب اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے اور اتنا پھٹ چکا ہے کہ لا قیمت اللہ، اس کی کچھ قیمت نہیں ہے۔ بالوقت اگر آپ پھینک دیں تو عرب کا فقیر سے فقیر شخص اور غریب سے غریب شخص اس کو استعمال نہیں کرے گا، یہ بس آپ ہی نے پہنی ہوئی ہے، کوئی دوسرا نہیں پہنے گا اس کو۔ جب یہ سنا تو کہا سنو ابن عباس، تمہاری اس حکومت اور خلافت اور سلطنت کی قیمت علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں اس جوتے سے بھی کمتر ہے۔ رب مرحوم علامہ سید علی نبی کا وہ خوبصورت جملہ عرض کروں گا جو انہوں نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، کہا کہ تاریخ عالم و آدم و خاتم میں اور تاریخ بشر میں تنہا علی وہ ذات ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ تخت سلطنت پس رڈلی کی جوتی بلند، تخت سلطنت پس علی کی جوتی بلند۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی تو وہ مبارک نالین ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ ظاہری خلافت پر متمکن ہوئے اور بدھ کے روز حضرت خلافت پر فائز ہوئے. جو میرات کا دن گزرا جب جمعہ آیا تو مدینہ کے حالات ناسازگار تھے. حضرت اپنے قریبیوں کو، اپنے عزیزوں کو، ابن عباس کو، مالک اشتر نخعی کو، سعد کو، ان افراد کو مامور کیا کہ وہ حالات پر نظر رکھیں، اس لیے کہ بنو امیہ حالات کو خراب کرنے پر لگ گئے تھے حضرت کے خلاف. مالک اشتر نخعی کی ذمہ داری تھی مثلا بازاروں میں مامور تھے کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو. یہ علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ ہے. یہی سے میں منزل مصائب تک پہنچ جاؤں گا. مالک اشتر گردش کر رہے اور ایسے میں ایک اجنبی شخص وارد ہوا. شہید مطہری نے بیان کیا اس واقعے کو جس کا نام ہے سعسعہ بن سوحان ابدی. یہ عام شخص نہیں ہے، اس زمانے میں یہ پہلا شخص ہے جس کو فلسفہ یونان پر پوری مہارت حاصل تھی. وہ بڑا سکولر تھا، دانشور تھا. یہ شخص تجارت کی غرض سے شہر میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ساری دکانیں وغیرہ سب بند ہیں. دیکھتے ہوئے صرف تنہا مالک اشتر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، چکر لگا رہے ادھر ادھر. قریب آ کے کہا کہ کیا ہوا، کوئی آفت آ گئی ہے مدینے میں، کوئی مصیبت آ گئی ہے، آخر کیا وجہ ہے، کوئی دکان نہیں کھلی ہے، کوئی شخص مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. مالک اشتر نے بتایا کہ خلیفہ سے ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور اب خلافت پہنچی ہے علی ابن ابی طالب تک. تو چونکہ علی ابن ابی طالب عرب کے مایہ ناز خطیب ہیں، وارث ممبر سلومی ہیں، باب مدینہ العلم میں 25 سال تک حجابوں میں رہے اور آج حضرت کی خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ ہے، صدارتی خطبہ ہے، تو تمام عرب چونکہ فساد و بلاغت سے علم دوست ہیں تو سارے کے سارے پہنچے ہوئے مسجد میں کہ آج علی کیا خطاب کرتے ہیں اور کیا گفتگو کرتے ہیں. تو جب تک خطبہ مکمل نہیں ہوگا تب تک یہ دکانیں بند رہیں گی، اس لیے بہتر یہ کہ آپ یہاں گھومنے کے بجائے آپ بھی چلے جاؤ اور سنو. ساتھ ذہن میں سوچا کہ میں خود اتنا بڑا فلسفی ہوں، بھلا اور کون شخص ہوگا جو اس سے بھی بڑی بات کر سکے. لیکن پھر مالک اشتر نخعی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ جب اتنا معتبر، جو چہرے سے اس قدر معزز دکھائی دے رہا ہے، ایسے انسان اتنی تاکید کر رہا ہے، اتنی فضیلت بیان کر رہا ہے، اتنی خصوصیات بیان کر رہا ہے، تو چلو چل کے سنتے ہیں کہ وہ کہنے والا کیا کہتا ہے. تو ابھی آپ میرے سامنے ایک بڑی تعداد میں افراد موجود ہیں، لیکن اندازہ لگا لیجیے کہ مدینے میں بہرحال اجتماع بہت زیادہ ہوگا، پورا شہر جمع تھا. یہاں پر تو ایک مختصر آبادی. تو جب سعسعہ بن سوحان ابدی پہنچے تو اب مسجد کھچاکھچ بھری ہے، وہ کیسے جائے. آگے متجسس ہیں، تعریف سنیے. بالآخر جو کہا گیا کہ بولنے والی شخصیت کا وہی مقام ہے، پیچھے بیٹھے ٹھیک سے آواز نہیں آ رہی تھی، آہستہ آہستہ صفوں کو چیرتے ہوئے راستہ لیتے ہوئے آگے آتے گئے. جب قریب آئے تو حضرت کی گفتگو سن رہے. حضرت نے توحید بیان کی، معارف بیان کی، اسلام کا تعارف پیش کیا اور اس کے بعد حضرت نے ضروری سمجھا، نہ خود سنائی کے اعتبار سے بلکہ خود شناسائی کے باب سے اپنا تعارف اور اپنی پہچان کو کروانا ضروری سمجھا، اس لیے کہ 25 سال تک آفتاب امامت و ولایت کالے بادلوں کی اوڑھ میں تھا. تو بہت سارے تھے کہ جو نہیں پہچانتے تھے کہ آنے والا کون ہے، اس لیے ایک مرتبہ حضرت نے ان معارف کو توحید اور رسالت کے بعد اپنے مقام کو بیان کرنا شروع کیا کہ میں ولی خدا ہوں، میں باب مدینۃ العلم ہوں، میں جانشین مصطفیٰ ہوں، میں ہارون مصطفیٰ ہوں، میں مولود کعبہ ہوں. اپنے تعارف میں حضرت بیان کر رہے. ابھی خطبہ چل رہا ہے، وہ خطبہ ختم نہیں ہوا، لیکن سعسعہ بن سوحان ابدی اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور وہی حضرت کی گفتگو میں کھڑا ہو گیا. درمیان قاری مجھے معاف کر دیجیے کہ میں نے آپ کے خطبے کو توڑا، لیکن اب اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں رہا تھا کہ میں بیٹھوں. میں نے آپ کی گفتگو سنی اور اس کے بعد جو آپ نے اپنا تعارف دیا وہ بھی سنا، کہ میں جانشین مصطفیٰ ہوں، میں ہارون مصطفیٰ ہوں، میں مولود کعبہ ہوں. اے علی معاف کیجئے گا، آپ کی گفتگو کو سننے کے بعد جو میں سمجھا ہوں اور جو میں نے نتیجہ لیا، جو آپ نے اپنے تعارف میں ایک لفظ کہا، تو یا علی ما زینک الخلافہ بل زینتہو. اے علی، خلافت میں آپ کو زینت نہیں دی. آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، آپ نے اس حکومت کو زینت دی ہے. علی، آپ نے فرمایا کہ میں مولود کعبہ ہوں، تو کعبے میں پیدا ہونا آپ کے لیے باعث شرف نہیں ہے، آپ نے کعبے کو فضیلت دی. علی، آپ کے وجود نے قرآن کو زینت دی، آپ کے وجود نے دین کو زینت دی. علی، آپ کے وجود نے اس کائنات کو زینت بخشی. علی، اس کائنات کی ہر ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے. حضرت نے فرمایا سال سال بیٹھ جاؤ اور مجھے خطبہ مکمل کرنے دو. حضرت نے خطبہ مکمل کیا، نماز پڑھائی، مسجد سے نکلے اور سال سال پیچھے پیچھے ہیں. حضرت نے قریب بولا کہ سال سال اب بتاؤ یہ مسجد میں تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہ حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے خلافت کو زینت بخشی، آپ نے کعبے کو زینت ادا کی ہے، آپ نے دین کو زینت ادا کی ہے، قرآن کو زینت ادا کی ہے. حضرت، اس کائنات کی ہر ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے ہے. اس کے جواب میں حضرت نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، آج کے اندر یہی لانا تھا. فرمایا ساسا، مجھے پروردگار عالم نے ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی ہے کہ جو خود علی ابن ابی طالب کے لیے باعث زینت ہے. میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ یہ نام خدا کی طرف سے پیغمبر کا انتظار کیا گیا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ میں ذات پروردگار سے سب تک نہیں لے جا سکتا، اور جبریل یہ نام لے کے آیا ہے. یعنی خدا نے اس مولود کو اپنے باپ کے لیے باعث زینت قرار دیا. سیدہ زہرا نے پہلے خلیفہ کے سامنے ایک جملہ جہاں اور آیات پڑھی، احادیث پڑھی، ایک اور استدلال کیا، کہا کہ کیا آپ نے سنا تھا رسول اسلام سے کہ علی نفس رسول ہے؟ کہاں سنا تھا، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر علی نفس رسول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے نہیں گئے، ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، در حقیقت آج پیغمبر علی کی شکل میں زندہ ہے. تو جب پیغمبر علی کی شکل میں زندہ ہے تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ مسند ختمی مرتبہ پر بیٹھ جائیں؟ میرے عزیزو، جتنا میں نے پڑھا ہے اس شخصیت کو، بے انگلی ایسا ہے. ثانی زہرا، یعنی سیدہ زہرا ظاہری طور پر دنیا سے گئی ہیں، زینب بنت علی نفس فاطمہ الزہرا ہیں. یہ کون جا رہا ہے مدینے سے؟ یہ فاطمہ جا رہی ہے مدینے سے، فاطمہ جا رہی ہے. اسی لیے آپ مختلف کتابوں دیکھیں گے، ایک مرتبہ جب معاملوں کے اوپر بار وغیرہ معین کر دیے گئے، اس کے بعد جب رخصت کا وقت قریب آیا، منادی نے ندا دی کہ اہل مدینہ آپ ذرا یہاں سے دور ہو جاؤ، کیا مخدرات عصمت و طہارت سوار ہوں گی اپنی سواریوں پر. راوی کہتے کہ میں بہت دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک جوان آگے بڑھتا ہے، ایک بیوی کا کندھا پکڑتا ہے، اسے سوار کرتا ہے، شاید قاسم اپنی ماں کو سوار کر رہے ہوں گے، علی اکبر اپنی والدہ کو سوار کر رہے ہوں گے، اسی طرح سے باقی جوان. اس کے بعد منادی نے دوبارہ ندا دی کہ اے اہل مدینہ، آپ کو یہاں قریب کھڑا نہ رہے، اس لیے کہ آپ علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی سیدہ زینب سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، جیسی بی بی کا نام بلند ہوا، حسین ابن علی نے کرسی چھوڑ دی۔ یہ ثانیہ زہرا ہے، کرسی چھوڑی اور سید ابن طاؤس فرماتے کہ چل کے نہیں، دوڑتے ہوئے آگے گئے۔ جناب ابوالفضل عباس نے اپنا زانو پیش کیا، جناب قاسم نے اماری کا پردہ ہٹایا، اور امام حسین نے گندا پکڑ کر اس عزت اور شان کے ساتھ اپنی بہن کو سوار کیا۔ آج بی بی مدینے سے روانہ ہو رہی ہے، لیکن کچھ دن کے بعد بی بی نے کربلا سے روانہ ہونا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے گنج شہداء کی طرف دیکھا، اور دیکھا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، ایک ایک بی بی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، حد ہے سید سجاد کو سوار کیا، تب سب کو سوار کر چکی۔ ایک مرتبہ داہی نے دیکھا، ایک مرتبہ باہی نے دیکھا، دیکھا خود سیدہ کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ منتل کی طرف رخ کیا اور فرمایا دیکھو علی اکبر پھوپھی سوار ہو رہی ہے، قاسم دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ بیوی نے ہر ہر شہید کا نام ایک مرتبہ لیا، لیکن ایک نام وہ تھا جو بیوی بار بار لے رہی تھی، کہا بھیا عباس پھوپھی سوار ہو رہی ہے، بہن سوار ہو رہی ہے۔ بس میرے عزیزو، بیوی کیسے سوار ہوئی، اب میں کیسے عرض کروں؟ ایک مرتبہ سیدہ اپنے محمد پہ سوار ہوئی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد، مختصر فاصلہ زمانی کے بعد، بی بی کو اترنا پڑ گیا۔ یہ میری تعبیر ہے، ورنہ کیا ہوا ہے آپ جانتے، اترنا پڑ گیا۔ کیوں؟ اب کسی سے ودا ہونا تھا، پتھروں کے ایک ڈھیر کے پاس جب بی بی پہنچی۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو 10 برس پہلے لے جاتا ہوں، آپ گریا رو کر میرا یہ جملہ سن لیجئے، یہ 60 ہجری ہے اور میں آپ کو 50 ہجری میں لے کے جاتا ہوں، تاکہ جو جملہ بی بی نے 60 ہجری میں کہا وہ میں عرض کر سکوں۔ 50 ہجری میں تاریخ بشر میں یہ پہلا جنازہ ہے فرزند رسول کا جو دوبارہ قبرستان سے گھر واپس آیا، لیکن جیسی بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا، ایک مرتبہ شور اٹھا اور بی بی کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جناب ابوالفضل عباس نے جب دروازہ کھولا اور امام حسن کا جنازہ گھر میں پہنچا ہے، تو بہن نے دیکھا کہ 70 تیر ہیں جو جنازے کے اندر پیوست ہیں۔ ایک طرف بھائی بیٹھ گیا، اس طرف بہن بیٹھ گئی، اور اس جنازے سے تیروں کو نکالنا شروع کیا۔ یہ منظر دیکھ رہے میرے عزیزو، اور اب بی بی چلی کربلا سے سوار ہوئی، بڑی مشکل سے سوار ہوئی، لیکن جب پتھروں کے اس ڈھیر کے پاس پہنچی تو بی بی نے خود کو گرا لیا، اور اس کے بعد اپنی کوہنیوں سے اس پتھروں کو ہٹا